الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقناكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس هما المؤمن الذي هم بأمر دنياه وأمر آخرته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. محبت سے دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علی سیدنا علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 15 مئی کا دن عالمی سطح پر عالمی دن برائے خاندان یعنی انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز کے طور پر منایا جاتا ہے. ہمارے ایک محترم نمازی، انہوں نے خاندانی رشتوں کے حوالے سے اور ازدواجی معاملات کے حوالے سے کچھ سوالات بھیجے ہیں، جن کے جوابات کے لیے اجتماعی ماحول زیادہ فائدہ مند رہے گا. اس لیے آج کے خطبے کا یا آج کی گزارشات کا عنوان خاندانی نظام کی بقا ایک معاشرتی ضرورت. اس عنوان پر چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سنیں گے. محترم حضرات، ہمارا دین اسلام فطری تعلیمات رکھنے والا نظام زندگی ہے. قرآن نے اسی فطری دستور حیات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. آپ ایک طرف کے ہو کر یعنی یکسو ہو کر دین یعنی اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالی کی فطرت کو اختیار کیے رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اسلام انسانوں کے درمیان میل جول اور ربط و تعلق سے پیدا ہونے والی اجتماعیت کو تسلیم کرتا ہے۔ انسان مدنی اتباع ہے، یعنی مل جل کر زندگی گزارنے والا ہے۔ قرآن کریم نے فرد کی پہلی اجتماعی اکائی، یعنی پہلا یونٹ، اس کے خاندان کو قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ ہی ہے جس نے تم میں سے، یعنی تمہاری جنس میں سے، تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور پھر اس نے تمہاری عورتوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں۔ خاندان میں میاں بیوی، اولاد، والدین اور رشتہ دار سب شامل ہیں۔ ہمارے دین نے ان تمام افراد کے حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں اور بیان کر دیے ہیں، تاکہ خاندان کی اکائیوں سے قائم ہونے والا معاشرہ اپنے حقوق اور فرائض سے شناسا ہو۔ ایسا معاشرہ جس کا ہر فرد اپنے فرائض ادا کرنے کی بساط پر کوشش کرے، تاکہ رد عمل کے طور پر اس کے حقوق خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں۔ کیا خوبصورت تعلیم سید کائنات رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا، تودون الحق الذي عليكم، دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض ادا کرتے رہو۔ یہ جب سے میرا حق ہے میں اسے لے کے رہوں گا، یا حق اپنا چھین لو، یہ نعرہ مسلم معاشرے کا نعرہ نہیں، اس نعرے نے دنیا کے امن کو بے چینی سے بدلا ہے۔ ہمارا دین کا دیا ہوا نعرہ یہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ادون الحق الذي علیکم، دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض نبھاتے رہو، اپنا فرض ادا کرتے رہو۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا اللہ سے کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، آتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، قرابت داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، یتیموں کو ان کا حق دو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل کا اور محروم کا حق ہے، آتو حقہ یوم حصادہ، جب فصل کاٹو تو اللہ کو اس کا حق عشر کی صورت میں دو۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے حق کے مطالبے کی بات کہیں نہیں آئی، ہر جگہ بات آئی ہے تو حق ادا کرنے کی بات آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان لزوجک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، ولجارک علیک حقا، تیرے پڑوسی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حقوق بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، آتے کل لذی حق حق ہو، ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزارو۔ چونکہ معاشرے میں امن کے لیے یہی ایک بڑا اصول ہے کہ آپ دوسروں کے حق ادا کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا حق اسی ضابطے کے تحت خود بخود ادا ہوتا چلا جائے۔ میرے محترم بزرگوں، خاندان ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے یہ ادارہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ چنانچہ پہلے انسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ذکر فرمایا تو وہاں فرمایا، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اکٹھے رہیں یہاں، دونوں کا ذکر ہے اکٹھے۔ سورہ نساء کے بالکل آغاز میں فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس کی جنس میں سے اس کے جوڑے کو بنایا، اس کی جنس میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے مردوں اور عورتوں کی صورت میں بہت سے انسانوں کو پھیلا دیا۔ سورہ اعراف میں ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ دونوں مل کر پرسکون زندگی گزارو۔ سورہ زمر میں ہے، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا، بالکل یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں، سورہ فاطر میں اور سورہ شورا میں تو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یعنی نکاح کے رشتے کو صرف عمرانی معاہدہ نہیں رہنے دیا، صرف عمرانی معاہدہ نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو ایک احترام دیا ہے، اور اس کو انبیاء علیہ السلام و تسلیمات سے چلی آ رہی روایت اور سنت کے طور پر ذکر فرمایا۔ سورہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کے لیے ہم نے ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے ان کی ازواج بھی اور ان کی اولاد بھی۔ گویا معلوم ہوا کہ نکاح کا رشتہ ایک حرمت کا رشتہ ہے، انبیاء علیہ السلام و تسلیمات جیسی پاکیزہ ہستیوں میں بھی یقیناً یہ رشتہ برقرار رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور فمن لم یعمل بسنتی، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اور جس نے جس نے فطری خواہشات کی تکمیل کے اس جائز راستے کو اختیار نہیں کیا اور ناجائز راہوں کی تلاش میں رہا، اس کا میری ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خاندان کے دائرے میں سسرال کو بھی شامل کیا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کو ایک خاص پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، اور اس کے دو رشتے بنائے، اس کے دو رشتے بنائے، ایک صاحب نسب بنایا اس کو، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، اور صاحب قرابت دامادی یعنی سسرالی رشتے میں اس کو منسلک کیا اور یہ رشتہ بنایا. تو گویا دو رشتے، ایک نسب کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، اور دوسرے سسرال کا رشتہ، ساس سسر کا رشتہ، خوش دامن اور خسر کا رشتہ. ان رشتوں کو بھی بالکل وہی حرمت اور وہی احترام دیا ہے جو نسب کے رشتے کو دیا ہے. یہ نعرہ کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ ہمارے دین نے عورت کو یا مرد کو نہیں سکھایا ہے، شوہر کو یا بیوی کو، یہ نعرہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا. ہمارے دین نے تو یہ سکھایا ہے کہ ساس بھی ماں کی طرح محترم، اور سسر بھی باپ کی طرح محترم، اور خوش دامن اور خسر کا احترام بھی بالکل ویسے ہی جیسے ماں باپ. چنانچہ دونوں رشتے بالکل برابر ذکر کیے، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا، اللہ نے تمہیں ایک مخصوص پانی سے پیدا کیا ہے اور تمہارے دو رشتے بنائے ہیں، ایک نسب کا اور ایک سسرال کا. میرے بزرگوں اور دوستو، خاندان کا دائرہ کتنا ہی وسیع ہو، اس کی ابتدا مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے ہوتی ہے. یقیناً ہمارا دین اس کو جائز تعلق کی صورت میں قبول کرتا ہے، اور وہ نکاح کا پاکیزہ رشتہ ہے. اور نکاح کے رشتے کو، ذرا اس پر توجہ دیجئے، اتنا احترام اور اتنی اہمیت دی ہے کہ بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گی جتنی کہ نکاح اور اس کے متعلقات کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیل موجود. نکاح کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کی جائیں، اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر یہ رشتہ بریک اپ ہو رہا ہو تو اس کے لیے پہلے کیا کیا اقدامات ہوں، اور اگر اس نوبت تک پہنچ جائے کہ اب اس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں تو پھر اس کے لیے کیا ہدایات ہیں. قرآن کریم میں پوری پوری صورتیں اس حوالے سے اللہ تعالی نے نازل فرمائی. پہلا میں نے عرض کیا کہ آغاز مرد اور عورت کے باہمی جائز تعلق سے ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانسا. مرد اور عورت کے رشتے سے یہ سلسلہ آگے بڑھا. انسان اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل طے کرتا ہوا وجود میں آیا تو اس کی پہلی جو صنفی تقسیم ہے وہ مرد اور عورت کی صورت میں ہوئی. پھر ان دو انسانوں کے درمیان قائم ہونے والا پہلا رشتہ میں نے عرض کیا کہ نکاح کا رشتہ ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر اس کو ذکر فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ, میری قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, میری قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. لتسکنوا الیہا, تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو. وجعل بینکم مودت و رحمہ, اور اس رشتے کی برکت سے ہم نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دی. یقین کیجئے نکاح کے جس رشتے میں یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں وہ نکاح کے مقصد سے ہٹا ہوا رشتہ ہے, ہٹا ہوا رشتہ. اس رشتے نکاح کے نتیجے میں انسانی زندگی کا کاروان آگے بڑھتا ہے, اولاد ہوتی ہے تو یہ مرد اور عورت والدین کے روپ میں سامنے آتے ہیں. بچے جوان ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر ازدواجی رشتے بنتے ہیں. اس طرح کنبے اور قبیلے وجود میں آتے ہیں اور پھر انہی کنبوں اور قبیلوں سے معاشرہ بنتا ہے. انگریزی کا جو لفظ فیملی ہے یہ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے, جو بنیادی طور پر والدین, بچوں اور ملازمین کے گروپ کو ظاہر کرتا ہے. چنانچہ کیلر اور سمنر جو مفکرین ہیں ان کے الفاظ میں خاندان ایک مختصر معاشرتی تنظیم ہے جس میں کم از کم دو نسلیں شامل ہوتی ہیں, اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ خونی رشتے کی تنظیم ہے. ماہرین معاشرت کا کہنا ہے کہ اچھے معاشرے کا دار و مدار مستحکم خاندان پر ہے. یہ خاندان کے یونٹ کو توڑنے کی جو ہمارے معاشرے میں کوشش کی جا رہی ہے خاص این جی اوز کے ذریعے سے, اس کی مضرت اور اس کے نقصان کو محسوس کیجیے خدا را, کیونکہ اچھے معاشرے کا دار و مدار مستحکم خاندان پر ہے. یعنی عائلی زندگی معاشرے کا وہ بنیادی پتھر ہے جس پر تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی رویے اور طرز عمل تشکیل دیتا ہے, طرز عمل تشکیل دیتا ہے. خاندان وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے معاشرتی تربیت ہوتی ہے, اور خاندان ہی وہ ادارہ ہے جو فرد کو اپنے فرائض کا احساس, اپنے فرائض کا احساس دلاتا ہے, اور افراد خانہ کے درمیان فرق مراتب کا شعور دلاتا ہے. فرق مراتب, یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ بڑا بھائی ہے جو باپ کی طرح محترم ہے, یہ چچا ہے جو باپ کی طرح محترم ہے, یہ بڑی بہن ہے, یہ چھوٹی بہن ہے جو ہماری شفقتوں کی حقدار ہے. یہ فرق مراتب خاندان کی صورت میں وجود میں آتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اگر خاندان کا استحکام ختم ہو جائے اور خاندانی یونٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے اور خاندانی نظام کا ڈھانچہ افراتفری کا شکار ہو جائے, تو خاص زمینیں سونا انگل رہی ہوں اور کانوں سے لال و جواہر نکل رہے ہوں, زندگی حقیقی سکون سے محروم ہو جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انسانی طرز عمل, رویے, برتاؤ اور سلوک اور معاشرتی فرائض کا شعور اور افراد معاشرہ کے مرتبے کا تعین سب ختم ہو جاتا ہے اگر اس سطح پر معاشرہ آ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک اچھے خاندان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر فرد اپنے تمام فرائض ادا کرے۔ پہلی بات، اس کا ہر فرد اپنے تمام فرائض ادا کرے۔ خاندان میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے میاں اور بیوی کے تعلقات مستحکم ہوں، اولاد کی تربیت اور بزرگوں کی نگہداشت کا پورا اہتمام ہو۔ خاندان کا ہر فرد خاندانی فیصلوں کا پابند ہو۔ جس معاشرے کے خاندانی نظام میں عورت اور مرد کے تعلقات پر کوئی پابندی نہ رہے، جس معاشرے کے خاندانی نظام میں عورت اور مرد کے تعلقات پر کوئی پابندی نہ رہے، حلال اور حرام کا امتیاز اٹھ جائے، اور بچے خاندان کا لازمی جزء نہ رہیں، اور بزرگوں کا احترام نہ ہو، وہ معاشرہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ شفقت اور رحم سے عاری ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ انسانی ہمدردی سے محروم معاشرہ ہوتا ہے۔ اس پاکستانی معاشرے کو اس ڈگر پر لانے کی مضمون کوشش ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کی گزارشات کو، بلکہ ہو سکتا ہے یہ گزارشات آگے بھی بڑھیں، ان کو ذہنوں میں جگہ دیجیے۔ اسلام نے خامد اور بیوی کے تعلقات کو مستحکم رکھنے کے لیے بہت واضح اور قابل عمل ہدایات دی۔ قرآن کریم میں عورت کے وقار اور بحیثیت انسان، اس کی عزت کو مرد کے برابر قرار دیا، عزت کو، یعنی وقار اور عزت میں جیسے مرد محترم ہے ویسے ہی خاتون بھی محترم ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے وہ جاہلانہ سوچ رکھتا ہے۔ بعض مقامات پر اس کی حرمت مرد کی عزت سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْسَى، بعض عورتیں کئی مردوں سے درجے میں بڑھ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا وَاللَّهِ أَنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ النِّسَاءَ أَمْرًا، مجھے اللہ کی قسم ہے زمانے جاہلیت میں ہم عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، حتی انزل اللہ فیہن ما انزل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں وہ احکام نازل فرمائے جس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے، وقسم لہن ما قسم، اور ان کا حصہ مقرر کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اعمال کے اجر کے لحاظ سے، میرے جملے پر غور کیجئے، اعمال پر اعمال کے اجر کے لحاظ سے عورت اور مرد کو مساوی قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، مرد اور عورت دونوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ سورہ نحل میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھے کام کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں۔ قرآن اور سنت نے عورت کے حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں، جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ مردوں کے فرائض ہیں، اور جو مردوں کے حقوق ہیں وہ عورتوں کے فرائض ہیں۔ چنانچہ عورت کو ماں کے روپ میں احترام کی بلندیوں پر پہنچا دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی. ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر اس نے کہا پھر کون؟ پھر فرمایا ماں. پھر اس نے عرض کیا پھر کون؟ پھر فرمایا ماں. اور چوتھی مرتبہ فرمایا ثم قال ابوک، پھر تیرے باپ بھی تیرے حسن سلوک کے حقدار ہیں. وہ ماں کو ایک حرمت دی، احترام دیا. ماں کا فرما بردار حضرت حارثہ ابن نعمان، سبحان اللہ، حضرت حارثہ ابن نعمان صحابی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، میں خواب میں جنت میں داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد انصری کے ساتھ بھی معراج پر تشریف لے گئے. وہ ہمارا عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے. لیکن بعض دفعہ خواب میں یہ کیفیت بھی حاصل ہوتی. کہتے میں جنت میں داخل ہوا فسمعت فیہا قراءۃً، تو میں نے جنت میں جب داخل ہوا تو میں نے مجھے کسی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی، کسی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی. فقلت من ھذا، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ قالو، تو انہوں نے جواب میں عرض کیا حارثہ ابن النعمان، یہ آپ کا صحابی حارثہ ابن نعمان ہے جو پڑھ تو زمین پر قرآن رہا ہے لیکن اس کی آواز کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا. کذالکم البر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ ہوتی ہے نیکی، یوں ہوتی ہے نیکی. اور ساتھ ہی فرمایا کانا ابر الناس بامہ، یہ مرتبہ حارثہ ابن نعمان کو اس لیے ملا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، اور والدین کی نافرمانی کو ایسا گناہ قرار دیا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے، دنیا میں بھی دی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء، سارے گناہ جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کر دیتا ہے. الا عقوق الوالدین، مگر ماں باپ کی نافرمانی کو معاف نہیں کرتا. فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، والدین کے نافرمان کو مرنے سے پہلے زندگی میں ہی سزا میں جلدی کر دیتا ہے، عجلت کر دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، صلہ رحمی اور ماں باپ کی فرما برداری کا نقد اجر اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی کی نقد سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. اسلام نے خاندانی یونٹ میں مرد عورت کو خاندانی یونٹ میں عورت کو بیٹی کی روپ میں، بیٹی کے روپ میں وہ درجہ دیا ہے کہ وہ والدین کے لیے ذریعہ نجات قرار پاتی. اللہ اکبر، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے بیٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا من ابتلی من ہذہ البنات بشیء، ذرا بیٹیوں والے ذرا توجہ سے سنیں اس حدیث کو، جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. من ابتلی من ہذہ البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جسے بچیوں کے سلسلے میں آزمائش میں ڈالا گیا، جسے اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہو، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہو. حضرت انس فرماتے ہیں، من عال آریتین حتی تبلغا، جس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دیں اور دو لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی، جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکذا وضم اصابعہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے، قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، من کانت لہ انسا، جس کو اللہ نے بیٹی دی، فلم یعدھا، اور اس نے اس کو زندہ نہیں گاڑا، ولم یوہنہا، اور اس کی انسلٹ نہیں کی، اس کی توہین نہیں کی، ولم یوسر ولدہ الیہا یعنی ذکورا، اور بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح نہیں دی، پریفر نہیں کیا، زمین ساری بیٹوں کے نام لگا دی، بیٹوں کے نام. میں جانتا ہوں ایک ایسے صاحب کو جس سے یہ قصور ہوا کہ ایک ہی بیٹے کے نام ساری جائیداد لگا دی صرف بیٹیوں کو، تاکہ نہ جائے. آج ناک رگڑ رہے ہیں بیچارے، اور بیٹا ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ولم یوسر ولدہ الیہا یعنی ذکورا، اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہیں دی، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بیٹی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچئے، جس خاندان میں بیٹی کا یہ مقام ہوگا اور بیٹی کو ان تعلیمات کی روشنی میں گھر میں ایک حیثیت حاصل ہوگی، وہ خاندان محبتوں، ایثار، ہمدردی اور خیرخواہی کا نمونہ کیوں نہیں ہوگا؟ بیٹیوں کا دکھ درد محسوس کرنا اور ان کے لیے فکر مند ہونا، یہ مسلمان گھرانے کا ایک وصف ہے، وصف ہے. اپنی قدروں کو نہ بھولیے خدا را. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، فانما ابنتی بزعۃ منی، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے. یریبنی مرابہا، جو اسے پریشان کرے گا وہ مجھے پریشان کرے گا. وہ یوزینی من آزاہا، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. اسلام نے عورت کو اپنے خاندان میں جیسے ماں کا روپ دیا، بیٹی کا روپ دیا، ویسے بہن کے روپ میں بھی بڑی عزت اور حرمت عطا فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ومن عال ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات، جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی یا والد فوت ہو گیا اور تین بہنیں رہ گئیں، تین بہنیں، فعدبہن، اس نے ان کو سلیقہ سکھایا، تربیت کی، ورحمہن، اور ان پر شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کیا، حتی یغنیہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بھائی کی مدد سے بے نیاز کر دیا، یعنی شادی شدہ ہو کر اپنے گھروں میں چلی گئیں. اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت یقینی بنا دے. فقال رجل یا رسول اللہ، اب اس نتائنے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر دو بہنیں ہوں، دو بیٹیاں ہوں. قال اوسنتین، حضور نے فرمایا ہاں ہاں
یہ اجر اس کے لیے بھی ہے جس کے ہاں دو بہنیں یا دو بیٹیاں. حتی لو قالوا او واحدتن لقال او واحدتن, راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر آدمی سوال کرنے والا یہ کہہ دیتا کہ ایک ہو بیٹی یا بہن, تو حضور جواب میں بھی یہی فرماتے کہ اگر ایک ہو اس کو بھی اللہ یہی اجر عطا کرے. جس خاندان میں بہن کا مقام اتنا اہم ہو, وہ خاندان گھر میں بہنوں کو کیوں عزت نہیں دے گا بھائی؟ اسی طرح اس خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ رہیں گے. یہی وہ ماحول ہے جو خاندان کے یونٹ کو ٹوٹنے نہیں دیتا. میرے بزرگوں اور دوستوں, عورت کا چوتھا اور کسی بھی خاندان میں اہم ترین حیثیت کا حامل بیوی کا روگ ہے. اس پر انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبے میں گفتگو کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.